ایک نظریہ تو یہ ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس سرے سے اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. کچھ حضرات اس کی فضیلت ثابت کرتے ہیں اور اس میں غلو سے کام لیتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ تمام فضائل جو شب قدر کے سلسلے میں ہیں وہ فضائل اس رات کے متعلق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دونوں نظریے درست نہیں ہیں. اعتدال والا نظریہ ہونا چاہیے. شریعت میں جس عمل کی جتنی فضیلت ثابت ہے اس کو اتنا ہی ماننا چاہیے، اس سے زیادہ ماننا غلط ہے. شب برات کی نہ تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ شب قدر سے بھی آپ اس کو بڑھا دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کی فضیلت بالکل ہے ہی نہیں. بہت ساری روایتیں ہیں، اگرچہ کسی نہ کسی درجے میں ان روایتوں میں کلام ہے، ضعف ہے، لیکن ضعیف روایتیں جب مل جاتی ہیں تو ایک مجموعہ بن جاتا ہے، اور پھر ایسی روایات کو حسن کہا جاتا ہے اور ان سے استدلال کرنا درست ہوتا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں 10 صحابہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اصل ہے. پھر صحابہ سے نقل کرنے والی ایک بڑی جماعت کہہ رہی ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کی اصل ہے، ثبوت ہے. اور ایک دوسری اہم بات، کچھ چیزیں تعامل سے ثابت ہوتی ہیں اور یہ ثبوت بہت پکا ہوتا ہے. تعامل کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے زمانے میں اس پر عمل ہوا ہے، اور پھر صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اور پھر تابعین نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اور پھر تبعِ تابعین نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اور پھر بزرگان دین کے یہاں، اولیاء کے یہاں اس پر عمل رہا ہے، اور حضور کے زمانے سے آج تک برابر عمل ہوتا رہا ہے اسلاف کے یہاں، بزرگوں کے یہاں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی، اس کی فضیلت کی. شب برات کا مسئلہ یہ ہے کہ شب برات کی رات میں عبادات کا، مناجات کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بزرگان دین سے بھی ثابت ہے. بزرگان دین کے یہاں اس رات میں شب گزاری کا، خاص طور پر مناجات، عبادات، ذکر، تلاوت، درود شریف پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام رہا ہے. اب وہ کیا روایتیں ہیں؟ چند روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس رات میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب شعبان کی نصف رات آ جائے، یعنی 15ویں رات شعبان کی، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فیہا، اس لیے کہ اللہ پاک اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اللہ پاک تو یوں ہر جگہ اپنے علم کے لحاظ سے موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں کے بالکل قریب آ جاتے ہیں اس رات میں، اور فرمایا فیقول، اللہ پاک کی طرف سے پھر یہ ندا اور یہ آواز لگائی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا، الا مسترزق فارزق ہو، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے، روزی طلب کرنے والا ہے، میں اس کو روزی سے نوازوں گا، الا مبتلا فاعافی، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشان ہے، تو مجھ سے اپنی پریشانی کا ذکر کرے، مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے عافیت مانگے، میں اس کو عافیت عطا کروں گا. اس طرح سے اللہ پاک مختلف چیزوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی یہ چاہنے والا، میں اس کی چاہت کو، اس کی طلب کو پورا کروں. اسی طریقے سے ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتانی جبرائیل فقال هذه الليله ليله النصف من شعبان، کہ ایک دن پندرہویں شعبان کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، وَلَهُ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ، اور فرمایا اللہ پاک اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لیکن فرمایا لَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى عاق لوالديه ولا الى مدمن خمر. کچھ لوگ ہیں اللہ پاک ان کی طرف سے اس رات میں نظر رحمت سے نہیں دیکھتے ہیں، غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس رات میں بھی اللہ پاک ان سے ناراض رہتے ہیں. فرمایا ان میں سے پہلا مشرک، شرک چاہے چھوٹا ہو، اللہ کے یہاں وہ ناقابل معافی جرم ہے. شرک جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جرم، ظلم اللہ کے یہاں وہ شرک ہے. ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَأَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ پاک ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے جو شرک کرتے ہیں، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک چاہتے ہیں تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور شرک میں بھی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے جتنی چیزیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن کوئی بندہ اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس رات میں اس کی طرف اللہ پاک نظر نہیں فرماتے ہیں، غضب کی نگاہ اسے دیکھتے ہیں اس کو. اس لیے اول وہلا میں شرک سے توبہ ہونی چاہیے. دوسرا، وہ شخص جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت سے اس رات میں نہیں دیکھتے ہیں وہ مشاحن ہے. مشاحن کے معنی آتے ہیں کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. کینے کا مطلب ہوتا ہے دل دل میں آدمی غصہ رکھتا ہے، اس کو کینہ بولتے ہیں. کبھی کسی سے کوئی بات بگڑ جاتی ہے اور آدمی بات صاف کرتا نہیں ہے تو دل دل میں غصہ آنے لگتا ہے. یہ جو دل دل میں غصہ آنا ہے اسی کا نام کینہ ہے، اور اس کو پال کے رکھنا، اس کو اپنے دل میں رکھنا یہ بالکل حرام ہے، حرام. اگر کسی شخص کا سینہ کینے سے پاک ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے کہا ایک صاحب ابھی آنے والے ہیں وہ جنتی ہیں. تو اب حضرات صحابہ دیکھنے لگے کون ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی غور سے دیکھنے لگے، دیکھا کہ ایک سیدھے سادے انصاری صحابی ہیں، ان کا ایسا نہیں ہے جیسے حضور کی مجلس میں دیگر صحابہ کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسا مقام نہیں ہے. یہ سیدھے سادے بھولے والے، جانتے بھی نہیں لوگ ان کو زیادہ، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کھیتی کرنے والے صحابی ہیں، کاشتکار ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ حضور نے جو فرمایا ہے یہ جنتی ہے، تو معلوم کرنا چاہیے کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی بنیاد پر سرکار ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں دنیا ہی میں. تو وہ ان کے گھر پہنچے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا چچا جان میں ذرا آپ کے ساتھ ایک دو دن ٹھہرنا چاہتا ہوں. مہمان نوازی کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا بھتیجے بہت اچھا آؤ بیٹھو، اور ساتھ میں اپنے گھر میں ان کو ٹھہرا لیا. گھر میں رہے ایک دن دو دن، بہت غور سے ان کے اعمال کو دیکھا، اس کے بعد میں رخصت ہونے لگے. رخصت ہوتے وقت کہا کہ اصل میں میرے آپ کے پاس ٹھہرنے کا ایک خاص مطلب تھا، حضور نے آپ کے بارے میں کہا تھا آپ جنتی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کیا خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ برادر زادے بھتیجے، میرا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، تم نے دیکھ ہی لیا، جیسے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک خاص عمل ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، سب کی طرف سے دل صاف ہوتا ہے، اور جب اٹھتا ہوں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے وہ عمل جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی سے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے، کسی سے بات خراب ہو جائے تو جلدی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنے دن گزر جاتے ہیں بات بڑھتی رہتی ہے، دل میں کینہ غصہ رہتا ہے، جب جب سامنے آئے گا یا اس کا ذکر ہوگا دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات، اس کے خلاف ایک شعلہ بھڑکے گا، ایک آگ سی رہتی ہے دل کے اندر، اور اس کے دل میں بھی اسی طریقے سے رہے گی آگ سی. اس سے پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں، بغاوتیں پھیلتی ہیں، فساد پھیلتا ہے، اور ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس طریقے سے शराब पीना हराम है, सूद खाना हराम है और दीगर हराम चीजें हैं, कीना रखना भी हराम है, हसद करना भी हराम है। कभी कभी हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब ने लंबी किरात कर दी, दिल दिल के अंदर लड़ रहे हम, देखो इतनी लंबी किरात कर दी, क्या जरूरत है लंबी किरात करने की, छोटी सी किरात से काम नहीं चलता क्या। और कभी इमाम साहब ने किरात छोटी कर दी तो फिर भी दिल में लड़ते, लो साहब इतनी छोटी किरात कर दी। वक्त है, सब लोग घर से आए, वजू कर का है, वक्त निकाल कर आप छोटी किरात कर रहे, यहां तो यहां हरम में जाके भी वहां के इमाम साहब से लड़ते हैं दिल दिल में। इमाम साहब जुमे को फजर में अगर लंबी किरात कर रहे हैं, साहब इतनी भीड़ यहां पे होती, यहां भी लंबी किरात कर रहे हैं, हम रात के जागे हुए, सुबह 3 बजे हरम में आए हुए, 2 बजे हरम में आए हुए, ये लंबी किरात कर रहे हैं, तो वहां भी दिल दिल में लड़ रहे हैं इमाम साहब से। इसलिए इस पर मेहनत करने की बहुत जरूरत है, दिल को जितना साफ रखेंगे आईने की तरह अल्लाह की मोहब्बत आएगी। और अगर दिल में कीना रहेगा तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। इस हदीस में साफ कहा गया है कि शबे बरात जैसी अहम रात, और इस तरह का मजमून शबे कदर के बारे में भी है कि अगर किसी के दिल में कीना है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर रहमत से देखते ही नहीं है। फिर फरमाया वला इला कातिउ रहीम, कोई बंदा अगर कतई रहमी करने वाला है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ भी नजर रहमत से नहीं देखते हैं, गजब की निगाह से अल्लाह पाक उसको देखते हैं। जो काति रहम यानी रिश्ते नातों को तोड़ने वाला होता है, तो हमें इससे बचना, अगर कभी बात खराब हो जाए तो उसको फौरन संभालने की कोशिश कीजिए। शरीयत ये नहीं कहती है कि आप रिश्तेदारों के घर में रोजाना जाकर बैठे रहें, लेकिन दिल साफ रखें, दिल साफ रखें, बातचीत बिल्कुल बंद ना करें। उनके यहां कोई खुशी का मौका है तो आप चले जाएं, ताजियत का मौका है चले जाएं, कोई बीमार है इयादत के लिए आप चले जाएं, आपका दिल नहीं करता है खाने को तो ना खाएं, उजर कर दें। कभी कभी ऐसा होता है ना, डर लगता है उनके यहां अगर हमने खा लिए तो पता नहीं क्या करके खिला देंगे, कुछ पढ़ के रखे रहते हैं, वो फला आमिल से उनका ताल्लुक है, लीमू फिराने में बहुत माहिर है वो, उनके यहां से आ जाएगा तो खाएंगे नहीं, भाई उनके यहां से आया पता नहीं क्या इसके अंदर पढ़ के दे दिया, मिला के दे दिया। तो अगर ऐसा खतरा महसूस कर रहे हैं तो आप उजर कर दीजिए, लेकिन दिल साफ रखिए, ताल्लुकात को बिल्कुल खत्म ना कीजिए। कता रहमी से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है, हमारे ऊपर से अल्लाह की रहमत दूर हो जाएगी। और अल्लाह ताला ऐसी रातों में भी रहमत की निगाह से नहीं देखता है, और कातिय रहम की दुआ भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के जुलू में एक जगह तशरीफ फरमा है, आपने फरमाए खास मौका है दुआ करने का, दुआ करेंगे हम, मगर हम ये चाहते हैं कि इस मजमे में कोई काति रहम ना हो, रिश्ते नाते तोड़ने वाला ना हो। एक सहाबी खामोशी से उठे, थोड़ी देर के बाद में आकर बैठ गए, दुआ शुरू हुई। दुआ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा कि कोई काति रहम ना होना चाहिए, उस एक की वजह से पूरे मजमे की दुआ पर असर पड़ेगा, तो मेरी खाला से कुछ बातचीत खराब चल रही थी, मैंने जाकर उनसे मामला साफ कर लिया और मैं आकर शरीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन फरमाई, तस्वीफ फरमाई, पसंद फरमाया उनके इस अमल को। इससे कुछ होता नहीं, आदमी समझता है मैं सब बात करूंगा तो मेरी नाक नीची हो जाएगी, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, कुछ नहीं होता, ये सब चीजें फानी है, ये सब छोड़ के जाना है। असल इज्जत वही है کہ اللہ پاک کی نگاہوں میں عزت حاصل ہو جائے، اکرام وہاں ہو جائے، وہ ہے اصل اکرام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اس کو بنایا سوارا جا رہا تھا جیسے کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر، میک اپ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ آج کل تو گھروں میں میک اپ نہیں کیا جاتا، باہر جایا جاتا ہے، لیکن پہلے یہی تھا کہ گھروں میں ہی پورا میک اپ ہوتا تھا جتنا بھی ہو سکتا تھا۔ بچی کو سنوارا جا رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، میک اپ کیا جا رہا تھا، اور وہ کرنے والی سہیلیاں ہوتی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج تو بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں اور کرنے والے، میک اپ کرنے والے نہ محرم ہوتے، بالکل حرام ہے وہ، حرام۔ تو اس بچی کا جس کا نکاح ہونے جا رہا تھا، اس کی سہیلیاں اس کا میک اپ کر رہی ہیں، اس کو بنا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، بچی خوبصورت لگنے لگی، سہیلیاں اس کی تعریف کرنے لگی، کیا خوبصورت، ماشاءاللہ۔ لیکن جتنی تعریف کرتی ہیں، اس تعریف کا کوئی اثر اس دلہن کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اس لڑکی پر جس کی شادی ہو رہی ہے کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، یہ اسی حال میں ہے، نہ مسکرا رہی ہے نہ خوش ہو رہی ہے۔ تو اب اس کی سہیلیوں نے یہ کہا کہ ارے تو اتنی اچھی لگ رہی ہے، یہ تو قسمت والی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اتنی اچھی لگتی ہیں، اور ہم سب تعریف بھی کر رہی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہماری تعریف کا تیرے اوپر کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا، آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ میں جس خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب وہ خوش ہو جائے جس کے لیے میں سنواری جا رہی ہوں، جس کے لیے میک اپ ہو رہا ہے، خوشی اس وقت ہوگی۔ آپ تعریف کر رہی ہو، اس سے کیا خوشی؟ اس سے کوئی خوشی نہیں، بلکہ جس کے لیے مجھے بنایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، میک اپ کیا جا رہا ہے، مجھے زینت بخشی جا رہی ہے، میں جب اس کے پاس جاؤں گی وہ دیکھ کے خوش ہو جائے، میں اس کی نگاہ میں جج جاؤں، اس کو پسند آ جاؤں، پھر ہے خوشی کی بات، ورنہ اس سے پہلے خوشی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے مجھے خوشی نہیں ہو رہی تمہاری تعریف سے۔ دوستو دنیا کا حال بھی ایسا ہی ہے، اگر دنیا والے ہماری تعریف کرتے ہیں تو اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی مذمت بھی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس سے پج مردہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھیں، رب خوش ہو جائے ہم سے، اللہ خوش ہو جائے تو سب صحیح ہے، اور اللہ پاک خوش نہیں ہے تو ساری دنیا خوش ہے، سب بیکار ہے، سب برباد ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ کل کو آپ کو خبر لگی خلیل رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا، کیا کام آئے گا میرے؟ وہ کام آئے گا جو اخلاص کے ساتھ میں نے کچھ کر لیا۔ وما نفعنا الا رقیات نرقعها فی الاسحار، جنید بغدادی جیسے کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ پہنچے تو تاویلات، تفسیرات اور تصوف کے مسائل کچھ کام نہیں آئے، بڑی بڑی عبارتیں کچھ کام نہیں آئی، کام آئے تو وہ اعمال جو سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں چند رکعات ہم پڑھ لیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں نفع پہنچایا۔ وہاں وہ نفع اس سے ملے گا، دنیا والے سارے کے سارے صاحب اتنے اچھے، یہ فلاں فلاں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس چیز کو اپنی یہاں سے ختم کرنا ہے، دل سے نکالنا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اپنے شیخ سے جب بیعت ہوئے، اور ان کے شیخ پہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، تو کافی عرصے کے بعد اطلاع نہیں ملی شیخ کو اپنے مرید کی، تو ایک خط بھیجا حجاج کے ساتھ کے جا کے معلوم ہونا چاہیے کیا حال ہے۔ تو جواب لکھا حضرت نے، حضرت اس عاجز کے کیا حال ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سے رجوع کے بعد میں جو فوائد مجھے حاصل ہوئے ہیں وہ بتا دے رہا ہوں۔ ان میں سے خاص بات جو انہوں نے بتائی وہ ہے ہم سب اس وقت کے کام کی، جو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات تو انہوں نے بتائی تھی کہ شریعت میں مجھے کسی مسئلے میں کوئی تعارض نظر نہیں آتا، شریعت کے کسی مسئلے میں تعارض نظر نہیں آتا۔ ایسے ہوتے ہیں نا بعض مرتبہ، لوگ اشکال ہوتا ہے، بھائی یہ ایسا کیوں کہہ دیا، ایسے کیوں کہہ دیا، فلاں حدیث میں یہ، فلاں حدیث میں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب شریعت کے کسی مسئلے میں تعارض نظر نہیں آتا، اور جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں آج کی محفل میں، انہوں نے فرمایا ایک اہم حالت، ایک حالت میری یہ ہے کہ مادح اور زام یکساں نظر آتے ہیں، مادح معنی تعریف کرنے والے، زام معنی مذمت اور برائی کرنے والے، مجھے برابر نظر آتے ہیں، مجھے ان میں فرق محسوس نہیں ہوتا. ایسے نہیں کہ تعریف کرتے ہیں تو بس میں بلی اچھل جاؤں، خوش ہو جاؤں، ایسے نہیں، یا مذمت کرنے والے تو پریشان ہو جاؤں، ایسا بھی کچھ نہیں. ایک صاحب نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا جس میں گالیاں بھر رکھی تھی حضرت کے تعلق سے. خادم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے والد محترم، حضرت کے 10 سال خادم رہے ہیں. انہوں نے خط پڑھا، کہنے لگے حضرت یہ خط آیا ہے اور اس نے بہت کچھ کہا ہے، غلط سلط کہا ہے، دل نہیں چاہتا اس کو سناؤں. وہ بند کر کہنے لگا ارے سناؤ، ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہیں، غلطیاں ہمارے اندر جن کی اصلاح کریں ہم، اور جن باتوں کی اصلاح دنیا ہی میں ہو جائے وہ بہت اچھی ہے، سناؤ. اور یہ ہمارے محسن ہیں جو ہم کو ایسا کہہ رہے لکھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اصلاح حال کی توفیق ہوتی ہے. ایسے ہی بننا ہے دوستو. تو فرمایا کہ اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، تو اس لیے پہلے ہی معاملہ صاف کر لے کسی سے معاملہ ہے. پھر اگر وہ آدمی تیار نہیں ہو رہا ہم سے تعلقات رکھنے کو تو کوئی بات نہیں، ہم صاف ہو جانا. پھر آگے فرمایا ولا الہ مسبری ازار، اللہ پاک اس رات میں ٹخنوں سے نیچے پجامہ شلوار لنگی پہننے والے کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے، بے لذت ہے. اس میں کوئی مزہ آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہم پتلون پہنے پجامہ پہنے، مزہ آتا ہے کہ اس میں؟ کوئی مزہ نہیں آتا، گناہ ہے، بے لذت ہے. آدمی پہنے ہوئے ہے ٹخنے ڈھبے ہوئے ہیں، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. مکروہ تحریمی ہے ٹخنے ڈھانپنا. اگر بغیر قصد کے جان بوجھ کر نہیں، بے خیالی میں، تکبر بھی نہیں ہے بس بے خیالی ہے، پجامہ نیچے آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی تو نہیں لیکن مکروہ تنزیہی سے پھر بھی کم نہیں ہے، مکروہ تنزیہی سے پھر بھی کم نہیں ہے. ایک چیز جب منع ہے شریعت میں تو اس کا خیال رکھنا، تو خیال رکھنا چاہیے اس کا. پھر آگے فرمایا ولا الہ عاقل لوالدی، ماں باپ کے نافرمان کی طرف بھی اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھتے. خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اب ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، فوراً پسیج جاتے ہیں، اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اور کچھ لوگوں کے سامنے نفسانی تجھے سب کیسے جاؤں، میں نے فلاں موقع پہ ان کو ایسے بول دیا تھا، اب نیچے ہو کر کیسے جاؤں؟ ان کے سامنے تو اپنے نیچے ہی رہنا ہے، اپنے بازو بچھا کر رہنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن کہتا ہے بازو بچھا کر رہو توازو کے ان کے سامنے، جھک کر رہو ان کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا بھی کرتے رہو اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ تو ان کے اوپر بھی رحم فرما. والدین کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے، ہم میں سے بعض جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، علماء مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، جب اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت فلاں مرشد دامت برکاتہم، اور بہت سے القاب لگاتے ہیں. لیکن جب والد محترم کا نام آتا ہے تو صاحب بھی نہیں لگاتے. ہمارے والد نے کہا، ہمارے ابا نے کہا والد محترم مدظلہ نے یہ کہا، حضرت والد صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے حضرت والد ایسے کیا کرتے تھے، ہمارے حضرت والد کا یہ عمل تھا. پیار بھی ہو، تقدس بھی ہو، محبت بھی ہو، احترام بھی ہو، اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے. میری ایک کتاب کسی زمانے میں نے تصنیف کی تھی، آج سے 10-12 سال پہلے، تو اس میں میں نے جن حضرات سے فیوض و برکات حاصل کیے تو اس میں اپنے مشائخ کا نام بھی تھا. تو میرے شیخ جو حضرت شاہ ابراء الحق صاحب محی السنہ ان کے خاص تربیت یافتہ ان کے خلیفہ ہیں, انہوں نے کہا کہ اس فہرست میں سب سے پہلے آپ کے والد محترم کا نام آنا چاہیے, پہلے حق ان کا ہے, شیخ کا حق بعد میں ہے. پہلے حق کن کا ہے؟ والد محترم کا ہے, اور شیخ کا حق کیا ہے؟ بعد میں ہے. لیکن ایک ہم ہیں کہ آپ اپنے والد محترم کے تعلق سے ایسی کوتاہی بے خیالی میں کر دیتے ہیں. بہرحال اب آئندہ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز. پھر فرمایا ولا الی مدمنی خمر, اس رات میں اس شخص کی طرف بھی نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا جاتا جو شرابی ہو, جو شرابی ہو. اسی طریقے سے بدکاری کرنے والے کی طرف بھی اس رات میں نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے, اس کے اندر یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں. تو پھر اب بات یہ رہ جاتی ہے تو اس رات میں کریں تو کیا کریں, کریں تو کیا کریں؟ عام معمول کے مطابق عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, جیسے اور دن آپ پڑھتے ہیں عشاء اور جماعت کے ساتھ, فجر بھی جماعت کے ساتھ. محاسبہ اور مراقبہ, محاسبہ کا مطلب یہ کہ زندگی کا حساب لگائیں کہ اتنے دن گزر گئے, اتنے سال گزر گئے, اس میں ہم نے کیا کیا. غور و فکر کریں کہ اب کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, اللہ کو راضی کس طریقے سے کیا جائے گا. نمبر تین, مسنون وظائف و اعمال, اذکار جو بھی سنت ہیں, جو رات میں پڑھنا سنت ہے. کہیں پہ 200 آیتوں کی فضیلت آئی ہے تو 200 آیتیں کم از کم پڑھ لیں. سورہ ملک ہے, سورہ واقعہ ہے, دعائیں ہیں, وہ سب دعائیں پڑھیں. اس کے بعد میں آپ آرام فرما لیں, نہیں ضروری نہیں کہ جاگنا, جاگنا کہیں نہیں آیا, آپ آرام کر لیں. اور ہمت اور توفیق ہے تو اس کے مطابق کچھ نفل بھی پڑھ لیں سونے سے پہلے, نہیں تو کیا کریں, آرام کر لیں سنت کے مطابق, کچھ نہ کچھ پڑھ کر آرام کر لیں. اور دنوں کے مقابلے میں اس رات میں ذرا پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں, موقع ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھیں, تلاوت کریں, ذکر کریں, دعائیں مانگیں. اور ایک اور عمل, ضروری سمجھے بغیر کبھی قبرستان چلے جائیں, کبھی جانا چھوڑ دیں. ہر سال کا معمول بنانا درست نہیں ہے, کبھی چلے جائیں کبھی چھوڑ دیں, اور اس کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے, اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے تو آپ کی اتباع میں میں بھی جا رہا ہوں. امید ہے کہ اس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. اس میں یہ عمل کرنے کے. روزے کے بارے میں کیا ہے؟ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو شعبان میں کسی دن کا بھی روزہ رکھنا 27 شعبان تک مستحب ہے, اور پھر یہ ایام 20 میں ہیں, 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ, تو وہ بھی فضیلت حاصل ہے. اور کسی ایک روایت میں, جیسے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی, اگرچہ کمزور ہے سند کے لحاظ سے, وہ اس 15ویں شعبان کے روزے کا حکم بھی ہے. تو یہ کئی فضیلتیں جمع ہو رہی ہیں, تو ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر آپ روزہ رکھ لیں. لیکن یہ روزہ رکھنا ایک فضیلت کا باعث ہے, یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو آپ اس کو ملامت کریں, آپ کے تن کو روزہ کو نہیں رکھا. آپ رکھ لیں تو سبحان اللہ, نور علی نور, ثواب ملے گا. اور اگر نہیں رکھا تو اس پر کوئی عتاب بھی نہیں ہے, ملامت بھی نہیں ہے, پوچھ تاچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. پاک پروردگار ہم سب کی کامل اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ کامل اصلاح فرما دیجئے، مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال کروائیے، ہر ایسے عمل سے جس سے دنیا اور آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے، اللہ ہماری ہمارے بچوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔